اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے امانت کے بارے میں اور فتنے کے زمانے کے حوادث کے سلسلے میں دو حدیثیں یعنی دو باتیں بیان فرمائیں. ان میں سے میں ایک کو تو دیکھ چکا ہوں. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں سنی، ایک کو تو میں دیکھ چکا ہوں، یعنی حضرت حذیفہ اس کو دیکھ چکا، اور دوسری کا منتظر ہوں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو یہ فرمائی تھی کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اتاری گئی ہے، اس کو تو میں نے دیکھ لیا، اور دوسری بات یعنی امانت کے اٹھ جانے کے مصداق کا منتظر ہوں. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اتاری گئی، پھر انہوں نے اس امانت کے نور سے قرآن کو جانا. یعنی جو صحابہ کرام اور صحابہ تابعین تبع تابعین اور اسلاف لوگ کہ امانت ان کے دلوں میں اتر گئی، اور اس امانت کے نور سے ان لوگوں نے قرآن کو سمجھا، اور پھر انہوں نے سنت کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جسے حدیث کہتے ہیں اس کو سمجھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق مبارک کو سمجھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے اٹھ جانے یعنی ایمان کے ثمرات و برکات کے اٹھ جانے اور اس میں نقص آ جانے کی حدیث بیان کی. چنانچہ فرمایا، آدمی حسب معمول سوئے گا اور امانت اس کے دل سے نکالی جائے گی، یعنی اس کے ایمان کے بعد ثمرات و انوار ناقص و کم ہو جائیں گے. بس امانت کا اثر یعنی نشان جو ایمان کا ثمرہ ہے، کہ نشان کی طرح ہو جائے گا. حاصل یہ کہ ایمان کا نور دھندلا اور اس کا اثر و ثمرہ ناقص ہو جائے. یعنی پہلے جو امانت تھی، امانت کا نور دلوں میں خوب اتارا گیا، اور اس امانت کی نور کی وجہ سے ہمارے جو اسلاف گزرے، صحابہ گزرے اور ان کے بعد کا زمانہ گزرا، ان لوگوں نے اس نور سے قرآن کو سمجھا اور حدیث کو سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کو سمجھا. اور اس کے بعد اب اس امانت کو آہستہ آہستہ جیسا جیسا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد یعنی دوری اختیار کرتا جاتا ہے، اس امانت کو کیا کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، اور ایمان کے جو ثمرات ہیں اس میں سے ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ٹھیک، تو ایمان کوئی مرعی چیز یعنی ایسی ویزیبل چیز نہیں ہے جس کو دیکھا جا سکے. ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو دیکھا جا سکے. اب ایک شخص کیسے پتہ چلائے کہ اس کے پاس ایمان موجود ہے یا نہیں ہے؟ اس کے پاس ایمان موجود ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس حیت کا اور کس یعنی نویت کا ایمان اس کے پاس، یعنی کیا وہ ناقص ہے یا کامل ہے؟ اگر ناقص ہے تو کتنا نقصان ہے، اور اگر کامل ہے تو اس میں کتنا کمال ہے؟ یہ سب کیسے پتہ چلے؟ کیوں؟ ایمان دیکھا نہیں جاتا. تو اس لیے کہ ایمان کے ثمرات ہوتے ہیں، ایمان کے جو اس کے لازمی تقاضے ہیں، ایمان کے ثمرات ہوتے ہیں اور اس کے انوار ہوتے ہیں. جو اس کے لازمی تقاضے، یعنی جہاں بھی گرمی ہوگی وہاں ضرور برف پگھل جائے گی، وہاں ضرور حرارت محسوس کی جائے گی، اور جہاں ٹھنڈی ہو جائے گی وہاں ضرور پانی اگر رکھا جائے گا تو منجمد ہو جائے گا. تو یہ علامت ہے، پانی کا منجمد ہونا علامت ہے ٹھنڈے پن کے ہونے کی، سردی ہونے کی، اور برف کا پگھل جانا علامت ہے گرمی ہونے کی، درجہ حرارت کے زیادہ ہونے کی. اسی طرح سے ایمان کا درجہ حرارت کس درجے کا ہے، اندر ہمارے اندر ایمان کس درجے کا ایمان ہے، اب یہ کیسے پتا چلے؟ تو یہ پتا چلے گا کہ ایمان کے جو انوار ہیں اور ثمرات ہیں، کیا وہ انوار اور ثمرات جس قسم کے ہوں گے اسی قسم کا ایمان بھی ہوگا، ظاہر ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے انسان جب ان ایمان کے تقاضوں کو، ایمان کے تقاضوں کو، ایمان کے انوار کو، ایمان کے ثمرات کو اپنی زندگی میں دیکھے گا، اور جس قدر اور جس درجے کے وہ ہوں گے اسی درجے کا اس کا ایمان بھی ہوگا. تو اب یہ سمجھنا لازم آ جائے گا کہ کیا ایمان کے ثمرات کیا ہیں اور ایمان کے انوارات کیا ہیں، اور پھر ان کو اپنے اوپر کیا کرنا ہے، انتباہ کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے کہ میرے اندر ایمان کے. اب صحابہ کبار کا کیا حال ہوتا تھا، صحابہ کرام کا کیا حال ہوتا تھا، صحابہ کرام کا یہ حال ہوتا تھا کہ اگر ان سے خلاف اولی کچھ ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا، اگر صحابہ سے کچھ خلاف اولی ہوتا تھا، گناہ کرنا تو صحابہ سے نہ اگرچہ ناممکن نہیں تھا، وہاں گناہ کرنا صحابہ سے، کیونکہ معصوم نبی ہوتے ہیں، نبیوں کے بغیر دوسرے لوگ جو ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے، تو صحابہ کرام سے گناہ کا صدور ممکن، لیکن بڑا مشکل بھی تھا. کیوں مشکل تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اپنے خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا، اس جماعت کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے انبیاء کرام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام ہے، اسی طرح سے انبیاء کے جو ہر نبی کے جو ساتھی رہے ہیں، حواری رہے ہیں، ان میں سے بھی صحابہ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے ہیں ان کا بھی خاص مقام. تو ظاہر بات ہے جب استاد خاص ہو تو اس کے شاگرد بھی خاص ہوتے ہیں، جب استاد خاص ہو تو اس کا لازمی اثر شاگردوں پہ پڑتا ہے، تو شاگرد بھی خاص ہو جاتے ہیں. تو صحابہ کرام سے گناہ کرنا ناممکن نہیں تھا، ممکن تھا، کیونکہ عصمت انبیاء کا حصہ ہے، انبیاء کرام کا خاصا ہے، لیکن گناہ کرنا بڑا مشکل تھا. یہی جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان سے بھی گناہ ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے، لیکن وہ ان سے گناہ کا ہونا کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، محال، یعنی بہت، کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی اس کو کہیں گے ریئر، یعنی کیا کہیں گے اس کو، یعنی بہت مشکل سے ان سے گناہ کا صدور ہوتا ہے، اور اگر ان سے گناہ ہوگا تو ان کو فوراً تنبیہ ہوتی، ان کو فوراً تنبیہ بھی ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے، غیب کی طرف سے ان کو فوراً تنبیہ کی جاتی ہے، کہ اور اس گناہ پر ان کو متنبہ کیا جاتا ہے ان اللہ تعالی کی طرف سے، غیب کی طرف سے، جو اللہ تعالی کے خاص بندے ہوتے ہیں. تو اس لیے اسی طرح سے میں یہ عرض کیا کرتا تھا، ہاں، صحابہ کرام سے اگر کبھی کوئی چیز خلاف اولا یا کبھی کسی مستحب کا ترک کرنا ہوتا، مستحب ان سے نہیں ہوتا تھا، ایسے کام نہیں ہوتے تھے، تو ان کی زندگی ایسی ہو جاتی تھی جیسے کہ وہ کیا ہے پوری دنیا ان پر تنگ کی گئی. یعنی اس چیز کا احساس کہ اگر ان سے کوئی نیکی چھوٹ گئی, اگر ان سے کوئی یعنی کوئی نا اسلام میں جو ناپسندیدہ چیز ہے اس کا صدور ہوا یا کوئی نیکی چھوٹ گئی, بڑی نیکی کیا چھوٹی نیکی بھی اگر ان سے چھوٹ گئی تو ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ ان کو پوری زندگی بے لذت ہو جاتی. جبکہ ایک مشہور ان کا قول ہے کہ جو گناہ تم لوگوں کو, یعنی اس کا خطاب تابعین سے ہے, کن سے ہے؟ صحابہ نے, جن کو صحابہ کے جو شاگرد تھے ان کو تابعین کہتے ہیں, اور ان تابعین سے جو یہ خطاب ہے کہ جو گناہ تم کو مکھی بر نظر آتا ہے, یعنی کسی کے شخص کسی کے ناک پر اگر مکھی ہو یہ کتنا ہلکا بوجھ ہے, بہت ہلکا بوجھ ہے, اور اگر کسی کے سر پر ایک پہاڑ ہو کتنا بھاری بوجھ ہے, بہت بھاری بوجھ ہے. تو کہا کہ جو گناہ تم کو مکھی برابر نظر آتا ہے ہم کو وہی گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہاڑ جیسا معلوم ہوتا. اب یہ آپ اندازہ کرو کہ یہ صحابہ میں امانت کا یہ نور کس قدر قوی تھا, ایمان کا یہ نور کس قدر قوی تھا کہ چھوٹا سے چھوٹا گناہ کرنا ان کی زندگی کو بے چین کر دیتا, ان کی زندگی کو بے چین کر دیتا تھا. کیوں کہ نہ وہ اللہ تعالی کی ناراضگی اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو برداشت کر سکتے. یہ اس ایمان کا لازمی تقاضا. یعنی ہم یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں, ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارے اندر ایمان کیسا ہے. تو پہلے یہ اس طرح سے پتا چلے گا کہ اگر ہم نے کوئی نیکی چھوڑ دی, کوئی ثواب کا کام چھوڑ دیا اور کوئی گناہ کا کام کر دیا, اب ہمارے اندر اس سے کتنی کیا ہو یہ یعنی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے, ہمارے اندر اس سے کتنی تکلیف پیدا ہوتی ہے. اور اگر کوئی تکلیف پیدا گناہ بھی کرتے رہے اور تکلیف کوئی ہم نے محسوس نہیں کیا تو کیا معلوم ہوا؟ تو معلوم ہوا ایمان میں جان نہیں ہے. ایک شخص میں اگر جان ہے تو اگر اس کو سوئی چبھوئیں گے تو درد محسوس ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر کسی کے اندر جان ہے, زندہ ہے, حیات ہے, تو اس میں اگر سوئی چبھوئیں گے درد ہوگا, ضرور ہوگا, اور وہ ہاتھ کو کھینچے گا. اور اگر وہ مردہ ہے, ڈیڈ باڈی ہے, اگر اس کو ہم سوئی کیا چبائیں گے, کاٹیں گے بھی, وہ اپنے اس حصے کو وہاں سے ہٹائے گا, تکلیف محسوس کرے گا نہیں کرے گا؟ یہی حال حیات روحانیہ کا ہے, یہی حال حیات روحانیہ کا. یہ جیسے حیات جسمانیہ میں آپ نے دیکھا کہ سوئی چبوئی گئی, اگر حیات ہے تو تکلیف بھی محسوس ہو گئی اور اس حصے کو وہاں سے فوراً ہٹانے کی کوشش کی. اور اگر اس حصے میں جان نہیں ہے, مردہ ہے, تو اگر سوئی کیا اس پر آگ بھی ڈھالی جائے اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے اگر حیات روحانیہ ہے جس کا نام ایمان ہے, تو اگر اس ایمان میں جان ہے تو یہ جو گناہ ہیں یہ اس کے لیے سوئیاں ہیں, یہ گناہ جو ہیں یہ اس کے لیے حیات روحانیہ کے لیے کیا ہیں؟ سوئیاں ہیں. اس کے لیے یہ چاقو ہیں, اس کے لیے یہ آگ ہیں. تو اگر اس ایمان میں جان ہے تو جہاں ابھی یہاں سے گناہ ہوا نہیں, ابھی یہاں سے تکلیف محسوس کی. اگر یہاں سے گناہ کرتا رہا اور یہاں سے معلوم تکلیف نہیں ہوئی, کیا معلوم ہو جائے گا؟ ایمان میں جان نہیں ہوئی. کیا معلوم ہو جائے گا؟ ایمان میں جان نہیں ہے، مردہ پن ہے، نام کا ایمان ہے، اور جس قدر حیات زندگی زیادہ ہوگی، اب ایک کسی کے حصے میں اب مردہ نہیں ہے، اس کے اس حصے میں فالج گرا ہے، پیرالائز ہوا ہے، اب اس میں تو جان ہے لیکن بہت کمزور، اگر چبھوئیں گے تو تھوڑا درد ہوگا، تھوڑا سا درد ہوگا. اسی طرح سے حیات روحانیہ کا حال ہے کہ اگر وہاں سے گناہ کیا، اگر اس حیات روحانیہ پر فالج گرا ہے، وہ بھی پیرالیسس سے کیا ہے، دو چار ہے، تو تھوڑا سا کیا کبھی، ہاں کچھ گناہ ہوا ہے، بس سرسری تکلیف ہوگی. تو معلوم ہو جائے گا کہ ایمان میں یا حیات روحانیہ میں فالج گرا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے طب جسمانی اور طب روحانی کے اصول ایک جیسے ہیں، جیسے جسمانی طب کے اصول ہیں، اسی طرح سے طب روحانی کے بھی اصول ہیں. جہاں یہاں اگر زندگی ہے تو درد محسوس ہوتا ہے، تو وہاں اگر ایمان میں زندگی ہے، حیات ہے، تو وہاں بھی گناہ کرنے سے کیا ہوگا، گناہ تکلیف محسوس ہوگی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں یہاں جلن ہے، اب یہ حصہ جل گیا، اب وہ کیا کرے گا، کیا کرے گا، جب تک یہ اس کا علاج نہیں کرے گا، جب تک یہ جلن اس کو دور نہیں ہو جائے گی، تب تک وہ اور دوسرے کام نہیں کرے گا، پہلے اس کا علاج کرے گا، اول فرصت میں اس کا علاج کرے گا، کرے گا نہیں کرے گا، ایسے رکھے گا. کسی کا ہاتھ جلا ہوا ہے اور وہ اس کو کیا کرے گا، علاج کرے گا، اور ایک دن ایک ڈاکٹر کو جائے گا، دوسرے دن دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، جب تک اس میں اس کو یہ جلن کم نہیں ہو جائے گی، یہ زخم بھرے گا نہیں، اس کو تب تک چھوڑے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ جسم میں جان ہے اور اس کی وجہ سے یہ زخم اس کو پریشان کرتا ہے اور اس تکلیف برابر محسوس کر رہا ہے. تو یہی حال وہاں پر بھی ہے کہ اگر ایمان میں جان ہے، اگر ایمان میں حیات روحانیہ ہے، تو اگر وہاں سے گناہ کا صدور ہوا، جب تک اس گناہ کی تلافی نہیں کرتا، تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا. یہ ثمرات ایمان ہیں یہ، اور یہ جو حدیث شریف جو یہاں پڑھی گئی، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ہے. کیا ہے؟ قرب قیامت، یعنی قیامت جب نزدیک ہو جائے گی، یہ امانت کیا ہو جائے گی، اس کو اٹھا لیا جائے گا، دلوں سے اٹھا لیا جائے گا. اب اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے یہ ہو جائے گا کہ ایمان کے جو ثمرات اور اس کے انوار جو ہیں وہ ناقص ہو جائیں گے. اور وہی ہمارا حال ہے، وہی ہمارا، کہ ہم لوگوں سے گناہ کے صدو، گناہ پائی در پائی ہو رہا، ہم سے گناہ پائی در پائی ہو رہے ہیں اور ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. اب ہر ایک شخص اپنے اپنے کو خود مارکس دے گا کہ اس کے کتنے مارکس آئیں گے اس میں، اپنے ایمان کے درجے میں، اس کو ایمان کا درجہ کس درجے کا ایمان ہے، کس درجے کا ایمان ہے، آنکھوں کی حفاظت کس درجے کی ہو رہی ہے، کانوں کی حفاظت کس درجے کی ہو رہی ہے، زبان کی حفاظت کس درجے کی ہو رہی ہے، اور اگر کبھی ان میں سے کوئی گڑبڑ ہو گئی تو تکلیف کتنی ہوتی ہے. اور جب تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو کے ازالے کے لیے کتنی توبہ تقصیر ہو رہی ہے. یعنی ایک شخص گناہ کرے گا، اس گناہ سے اس کے قلب پر ایک دھاگ، سیاہ دھاگ لگے گا، اور اس کی جو عبادات کی لذت وہ بھی کم ہو جائے گی، اور دوسرے نیک کام کرنے کی جو یہ توفیق ہوتی ہے وہ کیا بھی، وہ بھی کم ہوتی چلی جائے گی. اب اس شخص کا ایسا حال ہے، لیکن یہ اس کیفیت سے کیا ہے، راضی ہے، یہ اس کیفیت سے راضی ہے اور اس کیفیت کو روز بروز بڑھا رہا ہے. اس کو اس کے ازالے کی, اس کو دور کرنے کی اس کو کوئی فکر؟ یہ سب چیز کس چیز کی علامت ہے؟ کہ حیات روحانیہ میں بڑا اضمحلال آیا ہے, یعنی بہت کمزوری آئی حیات روحانیہ میں, بہت کمزوری آ چکی ہے. یہ بہت ہی جیسے ایک شخص جس کی نہ ٹانگیں ہوں, نہ پیر ہوں, نہ ہاتھ ہوں, نہ ناک ہوں, نہ کان ہوں, اور آنکھیں بھی اس کی نکالی جائے, زبان کاٹی جائے, اور ایسے شخص کو انسان تو کہیں گے, تو کہیں گے یہ انسان ہے. لیکن یہ کیا, یہ انسان کسی کام کا ہے؟ یہ انسان کسی کام کا ہے جس کے ہاتھ, پیر, ناک, کان, زبان یہ سب کاٹے گئے؟ یہ انسان کسی کام کا ہے؟ لیکن انسان اس کو کہیں گے. اسی طرح سے ہم اگر اپنے ایمان کے یہ ساری چیزیں کاٹ لیں گے, پھر بھی ہم کہیں گے کہ ہم مومن ہیں, ایمان والے ہیں. یہ ایمان کس قسم, کس درجے کا ناقص ہے؟ اصل میں اس احساس کو, یعنی یہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ, سنسیئرٹی کے ساتھ اپنے ایمان کا درجہ دیکھنا چاہتا ہے, تو اس کو ایمان کے ثمرات دیکھنا پڑیں گے کہ میرے اندر ایمان کے جو ثمرات ہیں وہ کس درجے کے, اور فوراً اس کو آپ نے یہ بار ہاں سنا ہوگا کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب سوئے نیند, عشاء کی نماز پڑھ کر اب جب سوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کیا ہوئے, جلوہ افروز ہوئے, یعنی خواب میں زیارت نصیب, اور فرمایا اور تنبیہ فرمائی, ڈھانٹا, جس کو ڈھانٹ کہتے ہیں, کہا معین الدین ہم سے محبت کا دعویٰ اور ہماری سنت کو چھوڑنا. اب حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ بیدار ہو گئے, جب بیدار ہوئے تو بہت پریشان ہوئے, ظاہر ہے پریشانی ہونی چاہیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ڈانٹے پریشانی ہوگی, پریشانی ہوئی. اب خوب غور کیا, غور کیا تو پھر معلوم ہوا کہ جب عشاء کی نماز میں, اب ان سے کیا گناہ ہوا تھا, کون سا گناہ ہوا تھا کہ جس گناہ کی بنا پر ان کو ڈھانٹ پڑی. اب جب سوچا تو دیکھا کہ عشاء کی نماز میں جو وضو فرمایا تھا اس میں داڑھی کا خلال کرنا بھول گئے تھے. اب یہ گناہ کیا, حالانکہ داڑھی کا خلال کرنا کیا ہے, سنتوں نہیں ہے, واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, مستحب ہے نا, استحباب کے درجے میں ہے. اب ایک مستحب کے چھوڑنے پر وہاں سے تنبیہ ہو رہی ہے, اور بزرگوں نے فرمایا کہ چھ مہینے یا ایک سال تک حضرت چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس پر توبہ کرتے رہے, روتے رہے ایک سال تک. کیوں ایسا کیا؟ ان کو لگتا ہے کہ نعوذ باللہ پتہ نہیں حضرت چشتی رحمۃ اللہ علیہ اتنی چھوٹی بار پر اتنا کیوں روتے رہے, ہم کو ایسا لگے گا نا. اب ایسا اس لیے کیا کہ ان کے جو حیات روحانیہ تھی وہ بہت کامل تھی, اور اس میں جو گناہ سے تکلیف محسوس کرنے کی جو حس تھی وہ اتنی مضبوط تھی. وہ کیا تھی؟ اب کہتے ہیں جہنم میں بڑی تکلیف ہوگی, جہنم میں, یعنی دنیا میں اس تکلیف کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ایسا کیوں ہوگا؟ ایک سائنس دان اس چیز پر مسلمان ہو گیا جب قرآن کی ایک آیت اس نے پڑھی. اس نے یہ قرآن کی آیت تو مجھے یاد نہیں, یعنی عربی اس کا ترجمہ بتاؤں گا, حافظ لوگ بتائیں گے, کہ جہنم میں اس چمڑی کو, سکن کو بدلا جائے, جب جہنمی جلے گا تو پھر اس پر نئی چمڑی, نیا سکن اس کے اوپر, یاد ہے, ثم يبدل الجلود بہرحال یعنی جہنم میں جب ایک شخص جلے گا تو پھر اس کی چمڑی جل جائے گی اور پھر اس کے بعد دوسری اس کو پھر سکن آ جائے گا, نئی چمڑی آئے گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس نے کہا کہ پین ریسپٹر سکن میں ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹر حضرات ہیں یہاں تو سمجھ جائیں گے کہ جو درد محسوس کرنے کی جو یعنی جو حس ہوتی ہے وہ اس چمڑی میں ہوتی. کس میں ہوتی؟ چمڑی میں ہوتی ہے. جب چمڑی نہیں رہے گی تو درد کی حس کیا ہو جائے گی؟ درد محسوس کرنے کی حس کمزور ہو جائے گی. تو ان کو نئی چمڑی دی جائے گی. اس پر ایک بڑا یعنی شاید عیسائی تھا, وہ مسلمان ہو گیا اسی آیت سے. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ان پڑھ امی تھے ان کو کیسے معلوم ہوتا کہ سکن میں جو ہیں پین ریسپٹر ہوتے. ان کو تو یہ معلوم ہونا سائنس کے اعتبار سے مشکل ہے. سائنس والوں کو تو یہ حال فی الحال میں یہ چیز معلوم ہو گئی, پہلے دنیا نہیں جانتی تھی یہ چیز. بہرحال یہ میں نے ضمناً بتا دیا, اس کا میرے موضوع سے تعلق نہیں. میرے کہنے کا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں تکلیف زیادہ محسوس ہوگی. کیوں زیادہ محسوس ہوگی؟ انسان تو یہی ہے. وہاں جب انسان اس دنیا میں آیا جو یہاں پر جو سینسیٹیوٹی انڈیکس وہ پورا نہیں ہے, وہاں 100% سینسیٹیوٹی ہوگی دونوں چیزوں کی, خوشی محسوس کرنے کی بھی اور تکلیف محسوس کرنے کی. سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ یہ سائنس کے طالب علم اس چیز کو اچھی طرح سمجھیں گے. یعنی یہاں جو محسوس کرنے کی جو قوت ہے وہ اس دنیا میں پوری نہیں ہے انسان کے پاس, یعنی غالباً 1% بھی نہیں. تو جب اس جسم سے یہ انتقال کرے گا دوسری دنیا میں چلا جائے گا تو جو اس کے روح میں جو اس درد کو محسوس کرنے کی جو قوت ہے وہ پوری کی پوری آؤٹ کر آئے گی. 100% پورا 100% جو اس کی تکلیف یا خوشی محسوس کرنے کی جو حس ہے سینسیٹیوٹی ہے وہ اسی لیے جو کہتے ہیں دنیا کی کوئی خوشی نہیں ہے اور دنیا کیا کوئی تکلیف نہیں ہے. جنت میں جو خوشی محسوس ہوگی اس وقت اس کو خوشی محسوس کرنے کی جو قوت ہے وہ 100% اس کے پاس موجود ہوگی, اس دنیا میں اتنی اس کے پاس موجود نہیں ہے. اور تکلیف محسوس کرنے کی جو حس ہے جو قوت ہے وہ اس دنیا میں کیا ہے اس کے پاس بہت کم ہے. جب یہ روح اس پنجرے سے نکل جائے گی تو اس میں وہ پھر 100% وہ حس کیا آ جائے گی قوت. تو اسی لیے وہاں تکلیف بھی بہت, اللہ تعالی اسی لیے قرآن کیا کہا اس کو؟ عذاب علیم. قرآن نے کیا کہا اس کو؟ عذاب. اور کسی جگہ کہا عذاب عظیم, عذاب علیم اور عذاب عظیم. فرمایا نہیں فرمایا؟ یعنی ایسا دردناک سزا, عذاب علیم بہت ہی دردناک سزا ہوگی. اور عظیم کیوں فرمایا؟ بتاؤ, نحوی قاعدے سے بتا عظیم کیوں بتایا؟ اور اس پہ تنوین بھی ہے, عذاب ان پر تنوین بھی ہے نا, تنوین. تو کس کے بدلے میں تنوین ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایسا عذاب ہوگا, تو سمجھو اس کے علاوہ کوئی عذاب ہی نہیں ہے. یعنی دوسرے عذاب اس کے نزدیک کوئی عذاب ہی نہیں ہے. سمجھے؟ اس پر جو تنوین ہے تو یہ عذاب ایسا عذاب ہوگا کہ جو دوسرے عذاب ہیں ان کو اس کے نسبت میں عذاب کہیں گے نہیں. تو اگر کوئی عذاب ہے تو یہی عذاب، اگر کوئی عذاب ہے تو کیا ہوا، تو اب کیا تنوین ہو گئی؟ اب اس نے اس میں حسر کے معنی پیدا کر دی، کیا کیے؟ حسر کے معنی پیدا کر دی کہ اس کے علاوہ جو ہے کوئی عذاب ہی نہیں ہے جس کو عذاب کہا جائے. یہ عذاب عذاب عظیم ہے اور یہ عذاب عذاب علیم ہے. علم علیم یہ عین سے نہیں ہے، حمزہ سے ہے، الف سے ہے، علیم علم سے نکلا، علم کے معنی تکلیف کے. ایک علیم ہوتا ہے عین سے جس کے معنی جاننے والے کے، یہ علم حمزہ سے الف سے ہے نا، علم سے نکلا، علم کے معنی تکلیف کے. علیم یعنی بہت ہی دردناک عذاب ہوگا. تو کیوں دردناک عذاب ہوگا؟ تو اس لیے ہوگا کہ اس میں جو قوت ہے درد محسوس کرنے کی وہ اس کے پاس پوری کی پوری اس وقت محسوس ہوگی، اس لیے اس کو بہت تکلیف ہوگی، بہت تکلیف ہوگی جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا یا اس کے بعد اگر کوئی ناگوار چیز اس کو پیش آتی ہے تو بہت تکلیف ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت کرے. اور اسی طرح اگر اس کے ساتھ راحت کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ بہت ہی راحت اور بہت ہی خوشی محسوس کرے گا، کیونکہ اس کے پاس وہ قوت کامل طور پر اس کے پاس موجود ہوگی. تو لہذا یہ بیچ میں جو باتیں ہیں اصل مفہوم سے ادھر ادھر چلی جاتی ہیں، نیند آتی ہے صرف. ہاں میں یہ عرض کرتا تھا کہ صحابہ کرام کو یا جو اللہ کے پیارے بندے ان کو چھوٹے سے گناہ، یا حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اس چھوٹے سے گناہ سے ان کو اتنی تکلیف کیوں ہوتی تھی؟ اب اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اب اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. کیوں؟ جو حیات روحانیہ ہے، جو حیات روحانیہ کی حص ہے وہ بہت مضبوط ہے. ایمان جب کامل ہوتا ہے، جیسے آپ کو ظاہری طور پر بھی سینس آف سمیل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اب یہ کچھ لوگ سوتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاید ظہر کے بعد سونے کا وقت ہے. ظاہری طور کیا ہوتا ہے؟ قوت شامہ، کیا بولتے ہیں؟ شامہ بولتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں. یعنی سینس آف سمیل، سونگنے کی حس ہوتی ہے نا، تو اسے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ بدبو محسوس کریں گے، خوشبو محسوس کریں گے. کون خوشبو، کون بدبو؟ بدبو ظاہری اور خوشبو. اسی طرح سے ایمان یا قوت روحانیہ، حیات روحانیہ کی سن سب سمل ہوتی ہے، قوت شامع ہوتی ہے، سونگنے کی طاقت ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ اب فرمایا گیا کہ مسجد میں کچا لہسن کھا کر، کچے پیاز کھا کر مت آ جاؤ. فرمایا گیا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل صوم والبصر. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی مسجد میں آنے سے منع فرمایا کہ کچا لہسن کھا کر اور کچا پیاز کھا کر مسجد میں نہ آئے. اور اس کی کیا حکمت فرمائی، یعنی اس کی علماء کرام نے کیا وجہ فرمائی؟ اب مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں، مسجد میں فرشتوں میں جو قوت روحانیہ ہے بہت مضبوط ہے، اور روحانی سینس آف سمر بہت مضبوط ہوتا ہے. اور مسجد میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فرشتہ صفت ہوتے ہیں، جو فرشتہ صفت ہوتے ہیں، جن کی قوت روحانیہ اور اس قوت روحانیہ کے جو یہ حص ہے باطنی، قوت شامع کی یعنی سینس آف سمیل باطنی جو ان کے پاس ہو بڑے مضبوط ہوتی ہے، تو ان کو تکلیف ہوگی. اسی لیے دھواں ہے، مٹی کا تیل ہے، اس قسم کی ہر چیز جو بدبودار ہیں، مسجد میں ان چیزوں سے منع کیا گیا. کیوں منع کیا گیا؟ अब हम कहते हमें तो कोई तकलीफ नहीं होती, हमें तो कोई तकलीफ नहीं होती, तो हमें कहां तकलीफ होगी। हमारी वो हिस जो है, वो सेंस ऑफ स्मेल जो है, मुर्दा हो चुकी है, हमें क्या तकलीफ होगी। ये तो तकलीफ होती है जिंदों को, मुर्दों को क्या तकलीफ होगी। अब मुर्दों को वहां डालो लैटरिन के पास, उसको तकलीफ होगी, नहीं होगी। और इसी तरह से हम गुनाहों की बदबू में रात दिन गुजार देते हैं, हमें कहां तकलीफ होगी। इसीलिए फरमाया गया अत्तुहूरु शत्रुल ईमान। क्या फरमाया गया? तहारत जो है ये निस्फ ईमान, तहारत जो है तो तहारत जाहिरी काफी है, इसके साथ तहारत बातनी क्यों होनी चाहिए? तहारत जाहिरी काफी है या इसके साथ तहारत बातनी भी होनी चाहिए? इसीलिए फरमाया गया कद अफलहा मन तज़क्का। कद अफलहा क्या मतलब हुआ? कामयाब तहकीक, कामयाब वो शख्स हुआ जिसने क्या किया, तज़किया इख्तियार किया। तज़किया का मतलब क्या है? तज़किया का मतलब है पाकी इख्तियार करना। तो किस चीज को पाक किया? तो अगर किसी की कुव्वत शामा, जैसे हम लोगों के जाहिरी हिस्से हैं, सेंस ऑर्गन्स जिनको कहते हैं, जाहिरी आंखें हैं बसारत की, कान है समाअत के, जबान है जिसमें ये है क्या है मजा, जिसमें इसमें क्या कुव्वत कहते हैं, गायिका है, और कुव्वत लामसा है टच का। इसी तरह इस इंसान के पास बातनी भी कुव्वतें हैं, बातनी भी सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे बसारत है वैसे बसीरत भी है, समझ गया। और इसी तरह से इसमें जहां जाहिरी कुव्वत शामा है, इसी तरह से इसके अंदर बातनी तौर पर भी कुव्वत शामा। अब जब इसने, अब इसको इनको क्या करना था, साफ करना, तब जाके इसको क्या कहा जाएगा, कद अफलहा मन तज़क्का। कद अफलहा मन तज़क्का। और इसीलिए कुफर को क्या कहा गया, रिज्स। कुफर को रिज्स, रिज्स के माने, और कुफर को नजस भी कहा गया, काफिर को नजस भी कहा गया, और इसको रिज्स भी कहा गया। कहा गया रिज्स के माने गंदगी के, नापाकी के, है कि नहीं। गोया कुफर जो है ये ईमान का जिद है, ईमान का तकाजा पाकी का है, कुफर का तकाजा गंदगी और नापाकी का है, नजासत का है कि नहीं। और अगर इस इंसान मोमिन को चाहिए कि वो अपने ईमान को क्या करे, मुजक्का बनाए, तज़किया इसका करे, इसको पाक करे, इसको साफ करे। कैसे करेगा साहब, कैसे करेगा साहब? इसको हर गंदगी से दूर रखे। और बातनी गंदगी क्या है? गुना। इसको हर गुना से दूर रखे। और अब इस पर जो दाग पड़े हैं, इस पर जो धब्बे पड़े हैं, इस पर जो धुंधलाहट पड़ी है, इसको पुराने रैन भी कहा, इसको पुराने रैन, रान, और क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, खत्म, कुफर, ये सब लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किए। यानी इनके दिलों पर जंग पड़ा हुआ, इनके दिलों पर ताले लगे, इनके दिलों पर मोहर लगी है। ये ताले, ये जंग, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें गुनाहों के जो यानी गंदगी के धब्बे पड़े हैं दिल पर, उन्हीं के ये नाम हैं। वो मुख्तलिफ दर्जात हैं, रान है, कफल है, बल अला कुलूबिहिम अकफालुहा, और उनके दिलों पर ताले हैं। फरमाया नहीं फरमाया, खतम अल्लाह अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर یہ تو آخری درجہ کفر کا ہے کہ جب یہ قلب پوری اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہاں پر اس کے لیے ختم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کے دلوں پر اب مہر لگ چکی ہے، حق اب اس کے اندر پینیٹریٹ نہیں کرے گا، یعنی حق اب اس کے اندر داخل نہیں ہوگا، یہ ان کے اندر پورے گلاف پڑی ہوئی ہے، اب حق وہاں نہیں جا سکتا۔ تو وہی درجہ ہے جہاں اس کو کہا گیا ختم اللہ والا قلوب ہوں والا ابساریم والا سمیم والا ابساریم دشاوا ولہم عذاب نظیم۔ سمجھ گیا؟ تو انسان کو چاہیے کہ وہ، یعنی مومن کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اگر میرے پاس ایمان ہے لیکن اب یہ ایمان مجھے کیسے معلوم ہو جائے گا میرے پاس ہے، تو اس ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، اس ایمان کے کچھ علامتیں ہیں، اس ایمان کے حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک بار کہ اگر صف ٹیڑھی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ ہماری تو اکثر ٹیڑھی ہوتی ہے، فرمایا اگر صف ٹیڑھی ہوتی ہے تو اہل دل سے پوچھو کہ ان پر کیا گزرتی ہے، اگر صف تو اہل دل سے پوچھو ان پر کیا گزرتی ہے، کیا مطلب ہو؟ عام انسان اس چیز سے جو باطنی کثافت پیدا ہوتی ہے، گندگی پیدا ہوتی ہے، تکلیف پیدا ہوتی ہے، عام درجے کا انسان اس کو محسوس نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو، جن کے حیات روحانیہ جن کی مضبوط ہوتی ہے، ان کو بڑی پریشانی، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہر گناہ کو قیاس کیا جائے، ہر گناہ سے جتنی قوت روحانیہ ہوگی اتنی تکلیف ہوگی، اور جو گناہ بھی کرتا ہے اور زندگی بھی گزارتا ہے وہ تو حیوان جیسا ہے، اور اس زندگی میں، اس زندگی کا یعنی یہ جو دن ہیں سب گنے چنے دن ہیں، قیامت بہت نزدیک آ رہی ہے، موت ہر ایک کے ساتھ ہے، اور یہ زندگی سب عارضی ہے، اور وہاں وہ کامیاب ہو جائے گا جو اس دنیا میں جس نے تزکیہ اختیار کیا۔ کیا کیا؟ یعنی جنت میں کون جائے گا؟ گندا انسان جنت میں نہیں جائے گا، جنت گندوں کے لیے جگہ نہیں ہے، وہاں تو پاک شخص جائے گا، جو بالکل پاک ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ تو اگر کوئی اول وہلے میں یعنی مرتے ہی جنت میں جانا چاہے گا تو اس کو اس دنیا ہی میں کیا کرنا ہے، لازم ہے کہ وہ تزکیہ کرے اپنے آپ کو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کام اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ان کے تین کام بتائے، ان میں کیا فرمایا؟ یتلو علیہم الکتاب ویعلمہم ویزکیہم، یعنی نبی کا کیا کام ہوتا ہے؟ نبی کے تین کام، ایک کام کتاب کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یتلو علیہم ویعلمہم، پھر اس کے معنی بیان کرنا، اس کی تفسیر کرنا، تشریح کرنا، سکھانا، اور تیسرا کام کیا بتایا؟ اور ان کے دلوں کو مانجنا۔ اردو میں جن مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا قرآن کا، انہوں نے اس کا یہی ترجمہ کیا، یزکیہم، دلوں کو مانجنا، یہ ان کے دلوں کو مانجتے ہیں۔ تو جو اپنے دل کو اسی دنیا میں مانجے گا وہ اول وہلے میں جنت میں جائے گا، اور اگر یہاں نہیں ایسا کیا تو یہاں جا کر جہنم میں پھر اس کو صاف کیا جائے گا، اس کو پھر جہنم میں ڈالیں گے، وہاں صاف کر کے پھر جب صاف ہوگا پھر جنت میں کبھی جائے گا، اگر ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوا تو۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان، ہمیں ایمان کامل نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل نصیب کرے، اور ایمان کامل کے جو کامل ترین ثمرات اور انوار ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ نصیب کرے، ہمیں بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے ہمارے دلوں کو بہت درد ہو اللہ تعالیٰ وہ دولت نصیب کرے، ہمیں وہ درد نصیب ہو کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے کہ ہماری زندگی بے چین ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دولت سے مالا مال کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے نہ کرے جو گناہ بھی کریں اور ان کو کچھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس، یہ عذاب ہے، اس عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالی ہمیں ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالی ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.